گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔
طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد۔ تو ایک نام ضرور یاد ہوگا، 20 سال سے ہمارے ایک برادر عزیز یہاں سلام پڑھتے تھے، سید احمد علی زیدی صاحب، اور جو ظاہر کہ انتقال ہو گیا ان کا، اور آج ان کے بیٹے نے، وہ جو پہلے پڑھا تھا جس نے یہاں بیٹھ کر، اشر زیدی، یہ اسی کا ایک سمجھیے کہ ایک اور نیا چراغ ہے جو جل رہا ہے، اور اب ان کے بچے نے وہی مدعی اہل بیت شروع کی ہے۔ پروردگار اس بچے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اسے طول عمر عطا فرمائے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے نام دیے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، مرحومین کے لیے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، اپنے تمام مرحومین کو اور شہدائے ملت جعفریہ کو، وہ لوگ جو خاص طور پہ ملت کی خدمت کرتے ہوئے، مذہب کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کو شامل کر کے، اور انہی میں سید احمد علی زیدی کو شامل کر کے، ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز، یا ایک اور ذرا بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے۔ اور بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ہمارا پالنے والا اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی، تو ان لوگوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ دل ملول ہوتے، یعنی حالات کیسے بھی ہو جائیں یہ خوف زدہ نہیں ہوتے، یہ ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا الگ ہے، معبود الگ ہے۔ انسان دنیا میں ممکن ہے کہ اللہ کا نعرہ لگاتا ہو مگر پالنے والا کسی اور کو مانتا ہو کہ ہمارا رب یہ ہے۔ الوہیت کا دعویٰ نہیں تھا فرعون کا، فرعون کا دعویٰ تھا ربوبیت کا، الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس نے کہ میں اللہ ہوں، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، تمہاری موت، زندگی، کھانا پینا سب میرے ہاتھ میں۔ یہ ربوبیت اور الوہیت میں یہ فرق ہے۔ تو ربون اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پالنے والا رب ہے، یعنی ہمارا کوئی پالنے والا کوئی اور، اور اللہ کوئی اور نہیں، ہمارا جو اللہ ہے وہی ہمارا پالنے والا بھی ہے۔ لہذا جب وہ اللہ کو اپنا پالنے والا مانتے ہیں تو پھر وہ کسی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے۔ زندگی ہے تو اللہ کی دی ہوئی، مر جائیں گے تو اللہ کی طرف چلے جائیں گے، لوٹ کر وہیں چلے جائیں گے جہاں سے آئے۔ ڈرتا انسان کیوں ہے؟ کیونکہ پردے میں ہے جو کچھ ہونے والا ہے، جو پیش آنے والا ہے۔ ہم یقین تو کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، لیکن ہماری یقین کا عالم کیا ہے کہ موت سے ڈرنے کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو بس یہ خوف ہے جو انسان کو موت سے ڈراتا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ اپنا کبھی دین کا بھی سودا کر دیتا ہے، ضمیر کا بھی سودا کر دیتا ہے، ڈر کے گھر پہ بھی بیٹھ جاتا ہے، یا کم سے کم اتنی خیانت ضرور کرتا ہے کہ حق کا ساتھ نہیں دیتا، ٹھیک ہے باطل کا ساتھ نہیں دے رہا، مگر حق کا ساتھ تو دینا چاہیے نا، حق کا ساتھ بھی نہیں دے رہا، بس بیٹھا ہوا ہے غیر جانبدار ہو کے کہ جی میں تو عبادتیں اپنی کر ہی رہا ہوں. تو اب یہ آیت کی تشریح جو ہم روزانہ تھوڑی بہت کرتے ہیں، اس کو ہم نے اسی لیے بنایا سرنامہ کلام قرار دی کہ جو ہمارا موضوع ہے اس سے یہ بالکل مناسبت رکھتی ہے آیت، کہ وہی لوگ اللہ کے راستے میں قیام کرتے ہیں کہ جو لوگ صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے. کل ہم نے گفتگو کی تھی، ایک کڑی پیچھے لے کر گئے آپ کو، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور. تو دیکھیے ایک بات تو سامنے آئی، وہ بات سامنے آئی کہ بھائی لڑائی تو خاندانی ہے، لڑائی تو خاندانی چل رہی ہے، امام حسین کے مقابلے میں امیر شام کا بیٹا، امیر شام امام حسن کے مقابلے میں، امیر شام مولا کائنات کے مقابلے میں، ابو سفیان مقابلے میں، ابو سفیان رسول اللہ کے مقابلے میں، تو لڑائی تو خاندانوں ہی کی، بنی امیہ اور بنی ہاشم آمنے سامنے ہیں اور زمانے جاہلیت سے آمنے سامنے ہیں. کل مثالیں دے دوں گا آپ کو میں، آج نہیں کل جب پہنچیں گے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو میں مثالیں دے دوں گا زمانے جاہلیت، کیونکہ آپ نہیں سنتے آ رہے لیکن زمانے جاہلیت کی مثالیں نہیں سنی. تو یہ بات تو تاریخ پروف کر دے گی کہ ہے تو خاندانوں کی لڑائی. لیکن میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خاندان کی لڑائی ایک صورت میں مانی جائے گی، خاندان کی لڑائی اس صورت میں مانی جائے گی کہ جب دونوں خاندانوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک جیسا ہو، ایک جیسا ہو. دیکھیے یہ اس جملے پر رکھے گا تو آگے تشریح خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے بنو امیہ کو جب اختیار ملا، اقتدار ملا، انہوں نے چن چن کے ہاشمیوں کو مارا اور جنونی انداز میں مارا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن اندر کی نفرت بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی وحشت اور بربریت کس انداز میں سامنے نکلی، کہ انہوں نے لاشوں کے ٹکڑے بھی کیے، اسیر بھی بنایا، گھروں کو جلایا، یعنی اندر کا بغض و انعاض سب کچھ، کیونکہ خاندانی دشمنی کے بنی ہاشم اس بلند مرتبے پہ کیسے پہنچے. اگر خاندانی لڑائی ہے تو فتح مکہ کے وقت خدا کا رسول ایک بھی بنو امیہ کے فرد کو نہ چھوڑتا. یہ پورا ایک تاریخی سوال رکھ رہا ہوں، نچوڑ ہے پوری ابھی تک سات مجلسوں کا یہ سوال ہے کہ اگر یہ خاندانی جنگ تھی، اگر یہ خاندانی لڑائی تھی، بنی امیہ بنی ہاشم کی لڑائی تھی، تو جب ہاشمیوں کو اقتدار ملا، ہاشمیوں نے مکہ فتح کیا، تو ایک بنی امیہ کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا روئے زمین پر، یا مولا کائنات کو جو ظاہری خلافت جس کو کہتے ہیں، ظاہری امارت ملی، تو ایک بنی امیہ کو باقی نہیں رہنا چاہیے تھا؟ اسی مدینے میں مروان رہتا تھا، اسی مدینے میں ولید رہتا تھا، اسی مدینے میں آل ابو سفیان رہتی تھی، آل حکم رہتی تھی، آل مروان رہتی تھی، بدلہ لیا. تو اگر خاندانی لڑائی ہوتی تو دونوں خاندانوں کو جب جب موقع ملا ایک ہی سلوک کرتے، لیکن معلوم ہوا کہ ایک طرف خاندانی عصبیت تھی، حسد تھی، جہالت تھی، نفرت تھی، دشمنی تھی، اور دوسری طرف سوائے اور سوائے اللہ کے نظام کو پیادہ کرنے کے اور کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ کے قوانین کو چاہے مزاج کے خلاف ہو، طبیعت نہ چاہتی ہو. ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ، لیکن الہی قوانین سے روگردانی نہیں کرنی. یہ تمہیدی جملے تھے، اب ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس کی. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خاندانی لڑائی کا بہترین جواب یہ دیا کیجئے کہ اگر خاندانی لڑائی تھی، جب رسول کو قبضہ حاصل ہوا تو رسول نے کیوں کہا کہ آج یوم المرحمہ ہے، آج عفو درگزر کا دن ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے، بلکہ رسول کے سالار تو اس لیے گئے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج نہیں چھوڑنا کسی کو بھی. رسول نے جب یہ نعرہ سنا واپس بلایا، یا علی آپ جائیے پرچم لے کے مکے میں داخل ہو جائیے. تو علی مزاج نبوت جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. لہذا علی سمجھ گئے کہ اسے واپس کیوں بلایا گیا، مجھے کیوں بھیجا گیا علم لے کر. تو جب بھی کسی سے علم واپس لیا جاتا ہے اور علی کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ کا حکم کار فرما ہوتا ہے، یعنی کتنے ہی مقامات پہ یوں کہہ دوں، چلیے آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ کتنے ہی مقامات پہ رسول نے چاہا کہ اپنے مزاج کے مطابق کام کر دیں، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، مزاج ربوبیت سے ہٹنا نہیں ہے، جو اہل ہے اسی کو پیغام دیکھو. یا یوں کہوں کہ رسول نے بتانا چاہا کہ میں کسی اور کو بھیج بھی دوں. یہ جو تم کہتے ہو کہ ہر جگہ اپنے بھائی کو آگے کر دیتے ہیں بھائی کو آگے کر دیتے ہیں, تو بھائی میں نے تو جہاں دوسرے کو بھیجنا چاہا وہی آ گئی. اللہ کا حکم آ گیا کہ واپس بلائیے یہ پیغام, یا آپ لے کر جائیے یہ جو آپ میں سے ہو. سورہ برات میں یہی ہوا نا, صلوات بھیجیے محمد علی محمد, واپس جائیے یا آپ لے کر جائیے آپ میں سے ہو. تو مکے کے دن بھی رسول نے چاہا کہ دوسرے کو بھیج دیں, جاؤ چلے جاؤ, فتح تو ہو ہی گیا مکہ, جاؤ. اب وہ اس کے ذہن میں کیا ہے جو جا رہا ہے, 21 سال کی دشمنیاں, 13 سال مکے کے اور 8 ہجری میں فتح ہو رہا ہے مکہ, 13 اور 8 21 سال. 21 سال ان مکے کے لوگوں نے کتنی اذیتیں دی, کتنا قتل عام کیا, کتنی جنگیں مسلط کی, کتنا لوٹا, کتنا مارا, گرم ریت پر کھینچا, گرم سلوں پر لٹایا, پتھروں پہ کھینچا, تیروں سے چھلنی کیا, پتھروں سے چھلنی کیا, پتھروں کے انبار میں دبا دیا. تو کتنے انتقامی جذبات ہیں 10,000 سپاہیوں کے دل میں, اور ان میں سب سے زیادہ جذبات ہیں اسی ابو سفیان کے خلاف, یہ سب سے بڑا دشمن. اسلام کے 21 سال بعد, اسلام کی دعوت شروع ہونے کے یہ 21 سال بعد کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو, تو سب سے زیادہ نفرت کس کے لیے ہے دل میں, یہی ابو سفیان. اس نے جگہ جگہ بیج بوئے تھے, لیکن رسول نے کیا کیا, واپس بلا لیا اور بتایا کہ اتنا ظرف, اتنا حوصلہ, اتنی ہمت سوائے کسی ہاشمی کے اور کسی میں نہیں ہو سکتی. سوائے علی کے کسی میں نہیں ہو سکتی کہ انتقام کے دن کو معافی کے دن میں بدل دے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. انتقام کا دن تھا تو اگر خاندانی لڑائی ہوتی تو ایک بھی نہیں بچتا, لیکن نہیں, خاندان کے لیے نہیں لڑ رہے, خاندانی شرف و بزرگی کے لیے, بزرگی اور شرف کے لیے نہیں لڑ رہے, بلکہ اللہ کے نظام کے لیے لڑ رہے. یہ بتایا جائے کہ اسلام میں فدر گزر کیا ہے, ہمارے پاس اقتدار آیا ہم نے تم کو معاف کر دیا, تو یہ وہی آزاد کردہ غلام ہے, غلامی میں آئے انتم الطلقاء, جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. تو جتنے بھی تھے بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اب دیکھیں نفرت کے بیچ تو وہاں سے چل رہے ہیں نا, دو نسلیں لڑ رہی ہیں آپس میں, دو خاندان لڑ رہے ہیں, ایک باپ کی اولاد ہیں عبد مناف کی, دونوں سگے بھائی, عبد شمس ہاشم سگے بھائی, لیکن نسلوں میں جو مزاج کا اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ ایک انتقام کے آگ میں جل رہا ہے, اس نے ساری زبان جاہلیت کی باتوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے کہ کیسے ان کو یہ اقتدار ملا, کیوں یہ اتنے باعزت بن گئے. کہ جب مکہ پہنچا ہے, محاصرہ کیا ہے لشکر نے, اسلامی لشکر نے پہنچ کر, اور عباس ابن عبد المطلب پکڑ کے لائے ابو سفیان کو کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے, تو مجھے جان کیسے بچاؤں, کہ صرف کلمہ پڑھ لے جان بچ جائے گی. تو یہ کلمہ کون سا تھا جو جان اور مال بچانے کے لیے پڑھا گیا؟ تمام تاریخیں جانتی ہیں مؤلفت القلوب کا مطلب کیا ہے, مؤلفت القلوب. اور کلمہ پڑھ لیا, بیٹا نہیں تھا امیر شام, باہر تھا, اس کو معلوم ہوا, اس نے خط لکھا باپ کو کہ تو نے کیا کیا, کیا بھول گیا بدر کے دن کو؟ بدر کا دن نہیں بھولتے تھے یہ لوگ, کیونکہ بدر کے دن علی کی تلوار نے ان سب کے ٹکڑے اڑائے تھے, بنو میہ کے بڑوں بڑوں کے ٹکڑے مقابلے پر آئے تھے تو ٹکڑے اڑے تھے نا. علی نے گھر جا کے تھوڑی مارا تھا, حملہ کرنے آئے تھے رسول پہ, اسلام پہ, اس لیے علی نے مارا تھا. بدر کے دن تو بھول گیا کیا, میرے بھائی, اپنے بیٹے, میرے ماموں, میرے نانا اور ان سب بنو میہ کے بڑے بڑے شرفا اور بزرگ کے قاتلوں کو تو نے معاف کر دیا, کیا ان کا خون تو نے بخش دیا؟ تو ابو سفیان نے جواب بھیجا کہ میں کچھ بھی نہیں بھولا, مگر جب تو آئے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حالات بدل چکے, اب سوائے کلمہ پڑھنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے, کلمہ پڑھ لو, اندر داخل ہو کے دیکھا جائے گا, کبھی موقع ملے گا, کیونکہ ہیں تو مکار نا, سارے کے سارے مکار, تو لڑائی تو چل رہی ہے خاندانوں میں, لیکن ذرا یہ تو دیکھیے کہ خاندانوں کا کریکٹر کیا ہے, کہاں سے چل رہے ہیں دونوں کے دونوں, کس اس پہ چل رہے ہیں زاویے پہ. دیکھیے اب میں لاتا ہوں آپ کو, میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج مولائے متقیان کے دور کی کربلا بیان کریں, صلوات بھیجیے. اب لے کر آتا ہوں وہاں. یہ پس منظر تھوڑا سا بتایا آپ کو کہ ماضی تک اس کی جڑیں پیوست تھیں. ماضی تک دشمنی، عصبیت، حسد. حسد کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. آپ کے معاشرے میں، کاروبار میں حسد، نوکری میں حسد. اس کو افسر زیادہ کیوں چاہتا ہے، مجھے کیوں نہیں چاہتا؟ یہ اچھا کام کیوں کرتا ہے، اس لیے حسد. بھائی آپ بھی اچھا کام کرو. یہ اچھی بات کیوں کرتا ہے، اس لیے حسد. بھائی آپ بھی اچھی بات کرو، ہے نا. اس کے اتنی عزت کیوں ہے، اس لیے حسد. بھائی آپ بھی عزت والے کام کرو. اس کے خاندان کا نام کیوں ہے، اس لیے حسد. بھائی آپ بھی خاندان کی عزت کرانے والے کام کرو. کیوں بے عزتی کرانے والے کام کرتے ہو خاندان کی؟ کیوں ایسے کام کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑوں کو بھی برا بھلا کہا جائے؟ کام ہی ایسے کرو کہ جس سے اچھا اثر پڑے لوگوں پہ. حسد کا تو کوئی علاج نہیں نا. دیدار ہے، نماز ہے، نماز میں حسد، مسجد میں حسد، پہلے آنے پہ حسد، پہلی صف میں بیٹھنے پہ حسد، اذان دینے میں حسد، اقامت دینے میں حسد. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب تک زمانے جاہلیت کی عادات نہ بدلیں، اسلام کوئی اثر نہیں ڈالتا. اسلام تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا نا. لہذا عادات جب تک ختم نہ ہو، جب تک یہ اندر سے خناس نہ نکل جائے، اس وقت تک انسان مسلمان تو نہیں بن سکتا. تو کلمہ پڑھا 8 ہجری میں. کیسا کلمہ پڑھا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جان اور مال بچانے کے لیے. اب کیا جو اہم ترین آج کی گفتگو کا حصہ ہے وہ یہ، کیا مولا کائنات حکومت کو وہی چالیں چل کے بچا نہیں سکتے تھے جو امیر شام چل رہا تھا؟ امیر شام جو چالیں چل رہا تھا، کیا مولا کے پاس بیت المال نہیں ہے؟ ہے نا بیت المال، مال غنیمت نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو توڑا نہیں جا سکتا؟ جوڑ توڑ نہیں کی جا سکتی؟ سرداروں کو لالچ دے کے ملایا نہیں جا سکتا؟ جناب حضرت طلحہ اور جناب حضرت زبیر کو ان کی مرضی کی گورنری اور ولایت دے کے اپنے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا؟ کیا جمل کو روکا نہیں جا سکتا؟ جمل رک جائے گی. ان لوگوں کو کچھ لے دیا جائے، جمل رک جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ تو اسی لیے گئے نا مکے ام المومنین کے پاس کہ من پسند گورنری اور ولایت یا عہدہ یا منصب یا مشاورت کچھ بھی نہیں ملی. کیا کرتے؟ یا تو مولا بھی اپنی اتنی بڑی کیبنٹ بناتے جیسے آج بنائی جاتی ہے. ہاں بھائی سب کو خاموش، حکومت تو چلانی ہے نا بھائی. حکومت چلانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. لمبی لمبی کابینائیں بنائے چلے جاؤ. جیسے کل میں نے ایک مثال دی تھی، میرے بعض دوست ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے میسج بھیجتے، لیکن میں کیا کروں، میری مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی یہ ساری باتیں کیے بغیر. میری بھی اپنی مجبوری ہے بھائی، آپ ناراض ہوتے ہو تو ہو جاؤ. مجھے تو یہ بات کرنی ہے سو کروں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ایک مولا کے پاس بیت المال نہیں، ایک لشکر جرار بنا دیتے، وزارتوں کا، گورنروں کا، والیوں کا، مشیروں کا، لائن ڈوری لگ جاتی جتنوں کو بنانا چاہتے، اور نہیں تو صوبوں کو توڑنا شروع کر دیتے. چار گورنر چاہیے تو ایک کے چار صوبے کر دو، چار آدمیوں کو کچھ ملے گا، پانچ کو ملے گا. ہو سکتا تھا نا، تو کیوں نہیں کیا؟ حق کی حکومت تو بچ جاتی. کیوں نہیں کیا؟ کیوں لڑے امیر شام سے؟ نہ لڑتی امیر شام سے، بیٹھا رہن دیتے، پہلے حکومت مضبوط کر لیتے. اپنی حکومت تو بچ جاتی نا. حکومت بچانے ہی کے لیے تو سارے پرانے چیزوں کو بھلایا جاتا ہے نا. سیاست اسی کا نام ہے. کہتے ہیں سیاست میں سب کچھ جائز ہے، کوئی بات آخری نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے، اگر اس وقت مولا امیر شام کو شام کے عہدے پہ قبول کر لیتے یا نصب کر دیتے، دوبارہ معزول کیا نا اور جنگ ہوئی، نتیجے میں اپنی ہی حکومت، ظاہری حکومت ختم ہو گئی مولا کی. لیکن اگر اس وقت مولا اس کو معزول نہ کرتے اور اس کی بات مان لیتے، اسے گورنر مان لیتے شام کا، تو پھر آج تک دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہوتا. سمجھ گیا بات؟ آج تک دنیا میں سیاست کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب صحیح ہوتا، سب کے پاس دلیل ہوتی، مولا نے بھی تو کیا تھا. تو مولا نے قیامت تک کے لیے سیاست علوی کو سیاست ابو سفیان سے الگ کر دیا. بیٹا نعرہ لگاتا ہے بیٹا اب لگاؤ، اس کی آواز دب گئی تھی بچے کی، لگاؤ بیٹا، یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجیے. تو دیکھیے بات سمجھ میں آئی، بڑے مشکل مرحلے سے میں آسانی سے گزرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ میں بڑی آسانی سے گزر گیا. ایک جملے میں میں نے بات کو پورا نتیجہ تاریخ کر دیا ہے کہ اگر اس وقت مولا یہ کر لیتے تو قیامت تک جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب صحیح ہوتا، سب کا جواز مل جاتا. لیکن مولا کائنات نے اس وقت اسے رد کر کے بتا دیا کہ باطل باطل ہے، حق حق ہے، چاہے ظاہری طور پہ کرسی پہ ہو یا نہ ہو. یعنی امام نے کرسی عدالت کو بچایا، کرسی کو بچا لیا، خلافت لے جاؤ، الہی کرسی الہی منصب محفوظ رہے گا. وہ اسی وقت ہوگا جب عدالت قائم ہو جائے. یعنی باطل سے ہاتھ نہ ملا کر علی نے قیامت تک کے حریت پسندوں کو ہمت دے دی، مت جھکنا. علی جھکے نہیں جھکے، حسین جھکے نہیں جھکے، شہید ہو گئے سب، جھکنا نہیں ہے، ختم نہیں جھکنا. باطل سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے. حالانکہ بچا سکتے تھے حکومت، حکومت بات سنیے آپ، اگر حکومت بچ جاتی شیعوں کا قتل عام نہ ہوتا جو آج تک ہو رہا ہے، نہیں ہوتا. لیکن نہیں، وہ تو جانے تو بچ جاتی، حکومت بھی بچ جاتی، مگر حکومت ہی بچتی، امامت نہیں بچتی. حکومت بچتی امامت نہیں. کیسے یہ ہوتا کہ فلانے نے اتنے سال خلافت کی، فلانے نے اتنے سال حکومت کی، فلانے نے اتنے سال، اور علی نے 20 سال مثلا، 25 سال، 30 سال علی نے حکومت کی، تو وہ اسی زمرے میں زمرے میں آ جاتی نا، علی کی حکومت بھی اتنے سال، امامت نہ رہتی. تو علی نے امامت کو بچایا، عدالت کو بچایا، ولایت کو بچایا، تخت کو ٹھوکر مار دیا کہ لے جاؤ. اب ہمیشہ کے لیے ایک راستہ معین کر دیا کہ یہ امیر شام کی سیاست ہے کہ سیاست میں ہر چیز جائز ہے. علی کی سیاست یہ نہیں ہے، علی کی سیاست یہ ہے کہ اپنی حکومت ختم ہوتی تو ہو جائے، مگر باطل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، قاتلوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. ان سے کیسی دوستی، یہ کبھی دوست بنے ہیں تاریخ میں؟ جو آج دوست بنیں گے کبھی بنے ہیں دوست؟ لہذا خبردار، سوچنا بھی نہیں کہ باطل سے کبھی علی ہاتھ ملا لے گا، حکومت ختم ہوتی تو ہو جائے. دے دیتے حضرت طلحہ حضرت زبیر کو جو چاہتا، حکومت بچ جاتی. لوگوں نے حکومتیں بچانے کے لیے کیا کہ نہیں کیا؟ امیر شام کے کارناموں پہ مورخین نے پردہ ڈالا یہ کہہ کے کہ حکومت کی ضرورت تھی، خلافت کی ضرورتیں تھیں. ہمارے بڑے بڑے لکھنے والوں نے جنہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی، انہوں نے بھی لکھا کہ ضرورت، یہ سیاست کی ضرورت تھی. تو یہی تو ہے، سیاست کی ضرورت ہے، امامت کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لہذا الگ کیا، ہمیشہ کے لیے بتا دیا کہ خبردار، علی کبھی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ورنہ حکومت دے دیتے، گورنری دے دیتے، فتنہ بچ جاتا، جبل کھڑی نہ ہوتی سامنے. اب آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں، ذرا سا اب مولا کائنات کے دور کا پس منظر آپ کو بتا دوں. ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے. بنی امیہ، بنو امیہ کب سے شام میں داخل ہوئے؟ کب سے ان کا اقتدار شام میں رہا؟ 13 ہجری، یزید ابن ابو سفیان پہلا گورنر شام کا بنا کے بھیجا گیا. 4 صوبے تھے، شام، حماس، لبنان یعنی جبل عامل جس کو کہتے ہیں، اردن، 4 جگہ تھی. ان میں سے ایک ایک کے الگ الگ گورنر بنائے گئے. یزید ابن ابو سفیان بنایا گیا شام کا، 16 ہجری میں طاعون میں مر گیا. 16 ہجری سے بیٹھا امیر شام، یعنی معاویہ ابن ابو سفیان اس کا بھائی. اب آپ لگائیے 13 ہجری سے 60 ہجری کتنے سال بنے؟ 47 سال، 47 سال. اور امیر شام کے بنے 44 سال، 44 سال کی اس کی حکومت ہے شام پر اکیلے فرد کی، 16 ہجری سے 60 ہجری، 60 ہجری میں اپنے انجام کو پہنچانا، 44 سال۔ اب مجھے بتائیے، اس زمانے میں چینل ہیں، اخبار ہیں، میڈیا ہے۔ ابھی چند سال پہلے تک آپ کی یہاں سرکاری ٹی وی کے علاوہ کوئی ٹی وی تھا؟ جو خبر سننی ہے سرکاری ٹی وی سے سنو، سرکاری ریڈیو سے سنو۔ تو 1400 سال پہلے کیا حال تھا؟ 44 سال، 47 سال شام میں صرف ایک خاندان کو پروان چڑھایا گیا۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ کس کے دور میں یہ ہوا۔ اور 16 ہجری کے بعد یہ چاروں صوبے شام ہو گئے، یعنی سب سے بڑا طاقتور صوبہ بنایا شام کو، حماس، اردن، جبل عامل، ان سب کو ملا کے شام کر دیا گیا، اور تنہا والی بن گیا امیر شام۔ یہ آج کا شام نہیں کہہ رہا، اس زمانے کا شام، پوری مملکت بنا کے اس کو دے دی، سب کو معزول کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ جس صوبے میں، جس علاقے میں 47 سال تک یک طرفہ پروپیگنڈا چلے، کون سا اسلام؟ بنی امیہ کا۔ بڑی توجہ سے، یہ پورا حاصل ہوگا میرا 6-7 مجلسوں کا آج کا جو موضوع ہے۔ بتائیے کہ جی صلوات بھیجی محمد علی بزرگوار، بزرگوار میری تائید کر رہے ہیں کہ کثیرت العرب یعنی عرب کا سب سے بڑا حصہ ان کو دیا گیا۔ اچھا اب میری گفتگو سنیے گا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو 47 سال تک برین واشنگ، کون سا اسلام؟ جو بنی امیہ بتائیں گے، اور کوئی تو نہیں جا سکتا نا۔ آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ عرب کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے بڑا علاقہ، آدھی مملکت اسلامی کے برابر اس کو دے دیا گیا۔ اگر اس طرف خاندانی دشمنی نہ تھی تو کیا بنی ہاشم میں، چلیے، علی سے دشمنی، علی کے بھائیوں سے دشمنی، علی کے بیٹوں سے دشمنی، کیا بنی ہاشم میں ایک بھی فرد ایسا نہ تھا کہ جسے پہلے دور میں، دوسرے دور میں یا تیسرے دور میں کوئی منصب دیا جاتا؟ بھائی یہ سوال بھی تو کیا کیجئے نا کہ بھائی کیا کسی منصب کے قابل نہیں تھے اولاد ابو طالب، اولاد ہاشم، کہ کسی اور جناب عباس کی اولاد کو دیا جاتا؟ عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، کسی کو دیا گیا؟ نہیں۔ تو اب پتا چلا کہ دشمنی کہاں تھی، دشمنی کس طرف تھی۔ تو ایک طرف سارے راستے بند، فدق بھی، دیکھیں نا تصویر کے دونوں۔ اب آپ دیکھیے تشیعوں کا بچنا معجزہ ہے کہ نہیں؟ مذہب اہل بیت کا آج بھی پوری دنیا میں ایک روشن ہدایت کے چراغ کی طرح چمکنا، دمکنا، یہ اہل بیت کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ یار اسے ڈیمیج نہ کیجیے، اسے ڈیمیج نہ کیجیے گا، اسے ڈیمیج نہ کیجیے گا، اس تاثر کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈیمیج کر بیٹھے اپنے عقائد کو، اپنے مذہب کی شان و شوکت کو، اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو جائے، خدا نہ کرے، نہیں ہوا، لیکن ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں پہلے سے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ معجزہ جو اہل بیت کا معجزہ ہے، تصویر کے دونوں رخ دکھائے، ایک طرف کتنی پابندیاں، کوئی منصب نہیں، کوئی خطیب نہیں، مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتے، تقریر نہیں کر سکتے، اور جو فدق تھا وہ بھی چھین لیا گیا، اور دوسری طرف تمام بنو امیہ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب 47 سال تک جس قوم کی یہ برین واشنگ کی جائے کہ بنی ہاشم اسلام کے دشمن، قرابت داری کا فائدہ اٹھاتے رہے، معاذ اللہ اولاد علی سب جو تھی وہ خوریزی میں مشغول رہی، اور اولاد ابو طالب اور علی جو ہے معاذ اللہ بے نمازی، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، صرف داماد ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ سارا پروپیگنڈا 47 سال تک ایک علاقے میں کیا جا رہا ہے جہاں دوسری خبر آتی نہیں، دوسری خبر تو آ ہی نہیں سکتی نا، وہی پروپیگنڈا، وہی اسلام جو بنو امیہ دے رہے۔ تو اب ان لوگوں کے دلوں میں سینتالیس سال میں کتنی نفرت پکی ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. آج کتنے چینل آزاد ہیں؟ سینکڑوں. یوں بٹن گھمائیے اپنی مرضی کا چینل دیکھنے لگیے. اگر خبر پسند نہیں آئی کہیں اور لگا دیجئے, ڈراما لگا دیجئے, نوحہ لگا دیجئے, مجلس لگا دیجئے, ایسے ہی ہے نا. یعنی کتنے آزاد ہیں کہ ہر قسم کی خبر آپ کو پہنچ رہی ہے, جھوٹی سچی اس کی اس کی, ہر چینل اپنے اینگل سے دے رہا ہے. سن رہے ہیں نا آپ, سب سن رہے ہیں. اخبارات سینکڑوں. کیسا دور ہے. جب اس دور میں, جب آج کے دور میں 20 سال میں اتنی برین واشنگ کی گئی, اتنی برین واشنگ کی گئی کہ اتنے چینل, اتنے اخبارات, دنیا بھر کے وسائل اور ذرائع موجود, اس کے باوجود ایسا جنونی اور وحشی طبقہ پیدا کیا گیا کہ 15-15 16-16 سال کے لڑکے اپنے آپ کو مار دینے پہ, پھاڑ دینے پہ تیار ہے کہ جنت میں جائیں. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. کتنے, اور آج کے دور میں یہ برین واشنگ, جب کتنے ذرائع موجود ہیں, ان ذرائع کی موجودگی میں اتنی برین واشنگ کر دی گئی ان بچوں کی. تو اب سوچئے کہ 47 سال میں بنی امیہ کے ہر ممبر سے ایک ہی بات کی جا رہی ہو, دوسری بات ان کے کان میں ہی نہ پڑتی ہو, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس برین واشنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. کہ جب مولا کائنات کی حکومت آئی, ظاہری حکومت, تو پورے شام میں بڑی آسانی سے اس نے مولا کے خلاف لاکھوں افراد تیار کر دیے. کہ دیکھا, اب اس خلیفہ کے قتل میں بھی ان کا ہاتھ تھا, کیونکہ خلیفہ بننا چاہتے تھے. سارے خطیب شام کے ایک ہی بات کر رہے ہیں, خلیفہ بننا چاہتے تھے. جنگ مولا نکلے شام سے لڑنے کے لیے, جمل والے بیچ میں آ گئے. ان کے بیچ میں آنے سے کیا ہوا کہ شام والے کو 1.5 سال کی فرصت مل گئی, مہلت مل گئی تیاری کرنے کی, کہ اب آرام سے بیٹھ کے تیاری کروں گا. میرے شام کو تیاری ملی, جمل والے بیچ میں آ گئے, بصرے میں قبضہ کر لیا, مولا کو رخ بدل کے ان سے لڑنا پڑا پہلے. اب جب یہ جنگ ہو گئی تو اب امیر شام کو اور فائدہ ہو گیا, کہتا ہے دیکھا ام المومنین سے بھی لڑے, خلیفہ کو مارا اور ام المومنین. اب نہ رونا بدعت نہ گریا بدعت, سب صحیح ہے. رو رہے ہیں اونٹنی کے قتل ہونے پہ, رو رہے ہیں اونٹنی قتل ہوئی تھی, اونٹنی کے قتل ہونے پہ روئے لوگ کہ ناقے کو مار دیا. ام المومنین کو تو کچھ نہیں کہا, انہیں تو بڑے احترام سے بھیجا. یہی فرق علی بتا رہا ہے کہ جب جب ہمیں موقع ملا ہم نے احترام کیا, اور تم نے ہماری خواتین کے ساتھ کیا کیا. مسائل پہ نہیں آیا مگر ایک جملہ آ گیا تھا ذہن میں, میں نے آپ کی نقل کر دی. یہ مولا فرق بتا رہے ہیں کہ اگر خاندانی دشمنی ہوتی تو محمد ابن ابی بکر میرا بیٹا نہ ہوتا, میرے بیٹے کے برابر نہ ہوتا. ہم نے خاندانی دشمنی نہیں دیکھی, ہم نے تو کریکٹر دیکھے. اور اگر کرداروں میں خامی بھی نکلی تو ہم نے خاندانی انتقام نہیں چکائے, بدلے نہیں لیے, چھوڑ دیا. جاؤ عزت سے, جاؤ احترام سے, جاؤ. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ عزت احترام سے. تو اور موقع ملا. اب جب صفین سامنے آئی تو وہی وحشیوں اور جنونیوں کا لشکر سامنے, جو آج آپ کے سامنے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے نا کہ آج کتنی نفرت ہے دلوں میں کہ گولی نہیں مارتے خالی, پہلے ہاتھ کاٹو, پھر ایک پیر کاٹو, پھر دوسرا ہاتھ کاٹو, پھر دوسرا پیر کاٹو. ایسے کیا گیا ہے پارا چنار کے مومنین کے ساتھ, ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا ہے, ٹکڑے ورنہ مار دیتے گولی. نہیں, کیا یہ قتل کرنے کا انداز عورتوں بچوں کے ان کی نفرتوں کا اظہار کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں نفرتیں کیسے, کیسا بغض ہے, کیسا انعد. دشمن نے کتنی تیاری کی, 20-25 سال 30 سال تیاری کی, شام میں 47 سال تیاری کی, اور مومنین سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں مولا پہ. اتنے تو سادہ نہ بنو, اتنے سادہ تو نہ بنو کہ وہ کتنی تیاری کرتے ہیں آگے کا سوچ کے. سہونیوں نے 150-200 سال پہلے سازش کی, آج پوری دنیا پہ قبضہ کیے. ہم کہتے ہیں بس سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ نہیں ہوتا، رسول نہ آتے تو اسلام بھی نہیں آتا، لڑائیاں نہ ہوتی، تبلیغ نہ ہوتی تو اسلام کہاں سے ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ بچتا۔ تو جب وہاں یہ سب کچھ کرنا پڑا، ان میں طاہرین کو آپ نے کیسے سمجھ لیا، تو دشمن نے کیسی تیاری کی، وحشیوں اور جنونیوں کا لشکر تیار کر دیا۔ جو صفین میں جب مولا کے سامنے آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بڑی آسانی سے پتہ کہ قریب پہنچے تھے مولا، 6 مہینے تو آمنے سامنے رہے لشکر۔ جو لڑائی ہوئی ہے اس میں نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا، یہ جہاں صفین کی تفصیل ہے، کتنے موقعوں پہ مولا کے لشکر کے کتنے حصے پسپا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ وحشیوں اور جنونیوں کی طرح لڑ رہے تھے، وہ جنت میں جانے کے لیے لڑ رہے تھے، وہ معاذ اللہ علی کو ایک باغی سمجھ کے لڑ رہے تھے، وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ علی بے نمازی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات پھر؟ تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کے سپاہی لڑ رہے تھے، پھر مولا جہاں جہاں جاتے تھے وہاں وہاں سنبھالتے تھے، پھر خود میں بھی موجود ہے، قدم جما کے رکھا، جبکہ کتنا بڑا لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تھا ہی نہیں مولا کے پاس، صفین میں 90,000 سپاہی تھے مولا کے پاس، 90,000۔ تو صفین میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے، مظلوم بن کے بیٹھ جاتا تھا امیر شام اور انہیں بھیجتا تھا، وہ جاتے تھے نصیحتیں کرنے مولا کائنات کو، اور آ کے کہتے تھے یا علی کیوں تم نے معاذ اللہ عالم اسلام میں فتنہ برپا کر دیا ہے، کیوں شر پھیلانا چاہتے ہو، کیوں مسلمانوں کے خون کے در پہ، تاکہ افکار عمومی کو موڑ دیا جائے۔ بڑے بڑے مقدس لوگ ساتھ لائے تھا میرے شام، وہ خود بیٹھ جاتا تھا، میں تو جنگ نہیں چاہتا، آپ سمجھائیے علی کو کیوں مسلمانوں کے خون بہانے پر در پہ تلے ہوئے۔ دیکھا آپ نے پروپیگنڈا کیسا ہوتا ہے، کس طرح کا پروپیگنڈا، اور ابھی آج کل کی بات بتاؤں آپ کو، کیا آپ کو پروپیگنڈے کا موقع نہیں ملتا، پورے پاکستان کے جتنے بھی چینل ہیں 10 دن، بلکہ انڈیا کے بھی، سب کو یہ گلا ہوتا ہے کہ شیعہ ہو گئے سارے چینل، کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے نا، ہر کوئی آگے بڑھ کے دکھاتا ہے۔ لیکن انصاف سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بہت بڑے دوسرے عالم نے کہا کہ جتنے دن آپ کو ملتے ہیں، جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے، ہمیں ملتا تو ہم پورے پاکستان کو اپنے مکتب میں ڈال لیتے۔ یعنی اس نے کتنا بڑا طنز کیا کہ وقت تو ملتا ہے لیکن آپ لوگ ضائع کر دیتے ہو، نہ کوئی کام کی بات، نہ کوئی تبلیغی۔ لیکن عزیزو میں بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں میری باتوں پہ، لیکن بابا خدا کے لیے اتنا موقع کسی کو ملتا ہے تو اس میں کن لوگوں کو جانا چاہیے، جو کم سے کم تبلیغ کا کام تو انجام دے سکیں، صحیح طریقے سے لوگوں کے کانوں میں باتیں تو پہنچا دیں، خامخواہ میں خوش ہونے کا فائدہ کہ سارے چینل یہ پروگرام دے رہے ہیں، ان کے کیسے کیسے جگادری آ کے بیٹھتے ہیں، کس کس طرح کے مذاکرے، کس کس طرح کے پروگرام، تو وقت ضائع کیا نا۔ بہت معذرت کے ساتھ اس سے زیادہ اس موضوع پہ نہیں کہنا چاہتا، بہت سارے لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، یہی سچ ہے۔ جی میں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اوکے اوکے، سال رہے گا، سلوات بھیجیے محمد، میں عرض کر رہا ہوں، تو میں کھل کے ہی بیان کر رہا ہوں، جو مجھے کہا ہے کھل کے بیان کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، جی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو بس اب کیا ہے کہ اگر اس کی اہلیت نہیں تو بابا نہ جاؤ، اگر اہلیت نہیں ہے تو نہ جاؤ، وقت تو ضائع نہ کراؤ، ہر چینل تیار، ہر ٹی وی تیار، آپ کو وقت دینے کے لیے اپنا میسج دیجئے، اپنا بات کیجئے، وہ بات کیجئے کہ دوسروں کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے، کوئی دلائل، کوئی تاریخ، کچھ واقعات کا پس منظر، کچھ پیش منظر، احترام کے ساتھ، کس نے کہا ہے کہ گالیاں دیجئے، احترام کے ساتھ بات کیجئے، مگر بات تو کیجئے، پتا تو چلے کہ امامت کن کن راستوں سے گزر کر آئی۔ تو صفین میں 90,000 ادھر، 110,000 ادھر، اور نصیحتیں کرنے والے مولا کائنات، تو کتنی نفرت تھی شامیوں کے دلوں میں، کتنی نفرت تھی، جو بات اب آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کیا بھائی یہ کربلا میں عقل انسانی حیران ہوتی ہے، کبھی قتل کر دیا تھا حسین کو، یہ لاش کو پامال کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ لباس لوٹنے کی کیا ضرورت تھی، یہ انگوٹھی کے لیے انگلی کاٹنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کیا تھا، یہ بنو امیہ کا وہ بغض اور غصہ تھا اہل بیت کے خلاف، بنی ہاشم کے خلاف کہ جس غصے کا اظہار کبھی احد میں ہندہ جگر خارہ کی صورت میں ہوتا تھا اور کبھی کربلا میں یزید کے سپاہیوں کے غصوں کی صورت میں مار دیا تھا. وہاں احترام سے بھیجا علی نے, یہاں خیموں کو آگ لگائی گئی. یہ تو رسول زادیاں, ان میں تو کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ برین واشنگ کس کو کہتے ہیں برین واشنگ. جیسے بھی فاٹا میں ہوا نا, وزیرستان میں, کہ خواتین تک کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ایسے کھمبوں پر لٹکایا ہے. کاش آپ میں سے کچھ لوگوں نے سیڈیز دیکھی ہو, میں نے تو دیکھی ہو. عورتوں, اچھا عورتوں کو ہاتھ اٹھانا کون سا ایسا, لیکن کیا ہے وہی بوس, وہ برین واشنگ جو اس وقت تھی وہی برین واشنگ آج بھی چل رہی. جواب میں ہماری طرف سے کچھ نہیں. اگر میں ایسی تقریر کر دوں تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سیاست لے کے بیٹھ گئے بیٹھ کے بیٹھ گئے. بابا خدا کا, خدا کے لیے آگاہی پیدا کرو, شعور پیدا کرو اپنے اندر. بغیر تربیت کے کوئی قوم آگے نہیں جا سکتی. یہ ماتم مجلس ہے ہی تربیت کا. اگر ماتم مجلس کے ذریعے سے اپنی نسل کی پرورش نہیں کر رہے تو پھر حق ادا نہیں کر رہے تشیع کا, کیونکہ تشیع آج مشکلات میں ہے کہ نہیں. تو وہاں چھوڑ دیا گیا, یہاں یہ سلوک کیا گیا. تب آپ نے دیکھا کہ پیچھے لے کر گیا میں مولا کائنات کے دور تک, تینوں جنگیں مولا کی کلمہ پڑھنے والوں سے, جمل بھی, صفین بھی, نہروان بھی. ایک اور تاریخی نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, لے لیجئے. 4.5 سال کی ظاہری حکومت, صرف 4.5 سال, کہتے ناکام رہی. اچھا ایک بات بتائیے, ایک سال ہو گیا تقریباً حکومت بدلے ہوئے, آج بھی جو کچھ ہو رہی ہے خرابی کہا جاتا ہے کہ پہلے دور کی وجہ سے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنی مذہبی جماعتیں, خاص طور پہ مذہبی جماعتیں, یہ سب کیا, سب یہ پچھلے دور کے, سب پچھلے دور کی خرابی. آگے یہ 20 سال بھی رہیں تو یہی روتے رہیں گے, پچھلے 8 سال, پچھلے 8 سال, پچھلے 10 سال, اس میں یہ ہوا, اس میں وہ ہوا. تو کچھ تو انصاف کرو خدا کے لیے. علی کے 4.5 سال کے دور کو ناکام کہنے والوں, یہی اصول ادھر بھی تو لے جاؤ کہ علی کو بھی تو جو کچھ ملا ورثے میں ملا تھا. علی کو بھی تو جو کچھ ملا ورثے میں ملا. کیا ہوتا رہا پہلے دور میں, اب وہاں زبانیں بند, وہاں بھی تو کہو کہ پچھلی خرابیاں. جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کا سب ورثے میں ملا. اب مصیبت یہ کہ پہلے لٹایا گیا, اب جب علی نکال نکال کے لائے گا واپس, کہ مولا کا قول کہ اگر کسی کے لورت کے مہر میں بیت المال سے ایک بندہ بھی دیا گیا ہے تو جب تک واپس کھینچ کے نہیں لے آؤں گا, چین سے نہیں بیٹھوں گا. تو اب مجھے بتائیے حکومت چل سکتی ہے؟ چل رہی ہے, یہی حکومت تو چل رہی ہے جس کا انتظار ہے قیامت تک. یہی تو مسند بچائی ہے علی نے, یہی حکومت تو بچائی ہے کہ اب قیامت تک جو ہوگا وہ سیاست ہے. ابو سفیان اور بنو میہ ہوگی. میری سیاست یہ ہے جس کو میں بچا رہا ہوں کہ بیت المال مسلمین کا حق ہے, اس کے مال کو عیاشیوں میں نہیں اڑایا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیکھیں یہ نقطہ بھی یاد رکھے گا, وہاں پیچھے نہیں ڈالتے ساری خرابیاں کہ پہلے کیا ہوا. علی کا 4.5 سال کا دور ہے تو نہیں, جتنا کامیاب میرے مولا کا دور ہے اتنا کامیاب تو کسی کا دور تھا ہی نہیں, اور آج تک نہیں ہوا, قیامت تک نہیں ہوگا. کوئی جو توڑ بتا دو. پہلے دور میں بھی ہوئی, دوسرے دور میں بھی ہوئی. پہلے دور میں جناب خالد بن ولید کو معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ مالک ابن نویرہ کے کیس میں, مالک ابن نویرہ کو قتل کیا, کوئی زکات والا جو مسئلہ تھا, اور اسی رات اس کی بیوی سے شادی کر لی. لیکن پہلے دور میں سیاسی مصلحتوں کی بنا پہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اب میں ایک ایک دور کر کے گناؤں گا تو پتہ نہیں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. تو یہ چوتھا دور ہے کہ جس میں کتنا لوگوں نے چاہا کہ کسی طرح علی اس راستے سے ہٹ جائے. مشورے دینے بھی آتے رہے کہ بھئی ہر ایک سے نہ لڑیے. ہر ایک سے نہیں لڑ رہا علی, علی بے ایمانی سے لڑ رہا ہے. اگر صرف بے ایمانی ہوگی تو علی ایک دشمن سے لڑے گا, رشوت ہوئی تو دو دشمن ہو گئے, جھوٹ ہوا تو تین دشمن ہو گئے, مکر و فریب ہوا تو چار دشمن ہو گئے. اب علی کیا کرے, سب سے نہ لڑے تو کیا کرے؟ چاروں طرف دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں, ان برائیوں سے لڑنا ہے علی کو. لہذا حکومت رہ یا جائے اس کی خیر ہے, اس کی پرواہ نہیں ہے میرے مولا کو. میرے مولا کو پرواہ یہ ہے کہ اصول باقی رہ جائے. بس یہ وہ دو خاندان کی لڑائی جن کو کہتے ہیں وہی لڑائی چلی آ رہی ہے. تو مولا نے کسی کو احترام سے بھیج کر بتا دیا, دیکھو ہمارے قبضے میں آئے تو ہم نے کیا کیا. اور کربلا میں حسین کے خیام کے جلتے ہوئے شولوں نے بتا دیا کہ جب انہیں ذرا سا اختیار ملا تو انہیں اہل بیت کے ساتھ کیا کیا, اولاد علی کے ساتھ کیا کیا, کس طرح سے لاشوں کو پامال کیا گیا, کس طرح سروں کو نیزوں پہ اٹھا گیا. کیا اس سے پہلے اسلام میں ایسی کوئی مثال ہے؟ رسول نے کسی جنگ میں کافروں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر نیزوں میں بلند کیے؟ تاریخ کے کو گھمانے والے لوگوں اور لوگوں کے افکار کو موڑنے والے یہ ملا, یہ تو بتائیں ذرا کہ اس سے پہلے اسلام میں ہوا کسی جنگ میں رسول نے کفار کے سروں کو نیزوں میں بلند کیا ہو؟ مگر نہیں, اسی زبان جاہلیت کو واپس لایا گیا اور حسین کا سر نوکے سنا پر بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے. آل رسول کو وہندہ جگر خارا جسے رسول نے کلمہ پڑھنے پر جان بخشی کر دی, یہ مت سمجھے گا کہ وہ صحابیہ بن گئی, یہ مت سمجھے گا. لیکن چھوڑ دیا رسول نے, بس یہ کہا کہ کبھی میرے سامنے نہ آنا, چلے جا تیری جان تو بخش دی میں نے, لیکن کبھی میرے سامنے مت آنا, کیونکہ جب تو آتی ہے میری نگاہوں میں میرے چچا کا چہرہ آ جاتا ہے جناب حمزہ کا. یہ فرق یاد رکھ, کس طرح لے جایا گیا. مکے میں داخل ہوئے بنی ہاشم الیوم یوم المرحمہ کہتے ہوئے کہ معاف کر دیا تم کو جاؤ, رسول نے بھی معاف کر دیا, علی نے بھی معاف کر دیا, عالم اسلام نے معاف کر دیا. اور دمشق میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ابھی اسیروں کو دمشق کے باہر ٹھہرا دیا جائے, ابھی بازاروں کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی, روک دیا گیا قافلہ باہر. تین شب و روز یہ اسیر دمشق کے باہر پڑے تھے, سجایا جا رہا, جشن منایا جا رہا, حکم ہوا زرق برق لباس پہن کر آؤ. ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے بازاروں میں. جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی جشن کی, اب حکم دیا گیا کہ اب اسیروں کو لاؤ. اب جب شہیدوں کے سر اور یہ اسیر جن ناکوں پر ہے وہ ناکے اندر داخل ہوئے, تو چند منٹ سے زیادہ کا راستہ نہیں تھا دربار کا, مگر کم سے کم 9 گھنٹے اور بعض روایت کے مطابق تو کئی دن. لیکن میں نے سب سے کم والی روایت کی کہ 9 گھنٹے تک قیدی کبھی بازار میں تھوڑا کچھ قدم آگے ہوتے تھے پھر پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اس طرح سے جھول رہے تھے قیدیوں کے نام. اور قیدی پشت ناکہ سے آواز دیتے تھے مدینہ رخ کر, مدینہ کا رخ کر کے, با مصطفیٰ وا جدہ وا علیہ وا وطا, اے نانا اے مصطفیٰ نانا, اے بابا حیدر کلار, دیکھو تمہاری بیٹیوں کو کس طرح بازاروں میں لایا گیا. بیمار کربلا کا ایک قول ملتا ہے شام کے دربار, شام کے بازار کے, حالانکہ آپ کوفے کے بازار سے بھی گزرے, کوفے کے دربار سے بھی ہو کے آئے, لیکن شام کے بارے میں بالکل علیحدہ قول ہے امام کا. فرماتے ہیں کہ اس طرح ہمیں دمشق کے بازار میں لایا گیا تھا جیسے زنجبار کے غلاموں اور کنیزوں کو بیچنے کے لیے لایا گیا. زنجبار یعنی اس وقت حقیر ترین غلام اور کنیز زنجبار کے سمجھے جاتے تھے سب سے سستے لوگ. اب امام کا یہ جملہ عکاسی کرتا ہے, عکاسی کرتا ہے یہ جملہ کہ کس طرح میرے مولا پر شام میں کیا گزرا. فرماتے ہیں الشام الشام الشام, شام کو نہیں بھول سکتا. کاش, اب یہ جملے مجھے ادا کرنے دیجئے, کچھ بعید نہیں کہ مولا نے کہو کاش میں کربلا میں علی اکبر کے ساتھ قتل ہو گیا, کیونکہ یہ جملہ تو مولا کا موجود ہے نا. ارے غیرت مند انسان کے لیے قتل ہو جانا ننگوہار کا باعث نہیں, اس کے لیے تو ننگوہار کا باعث یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کو سربرہنا بازاروں میں لایا جائے. بس یہ ہجوم میں قیدی ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. ایک عیسائی راہب اپنے بیٹے کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا, مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا ہے. حیران ہو کر بیٹے سے کہتا ہے آج تو مسلمانوں کا کوئی جشن کا دن نہیں ہے, کوئی عید نہیں ہے, یہ زرق و برق لباس پہنے ہوئے, یہ گھروں پہ رنگ و روغن کیے ہوئے, آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس ہجوم میں داخل ہوا, ایک شامی سے پوچھا کیا بات ہے, کیسا جشن؟ اس نے کہا کہ ہمارے امیر نے ایک باغی پر فتح پائی, ان باغیوں کے سر اور ان کی بیویوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے, ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے بازار میں کھڑے. یہ بھی بچے کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ تماشا دیکھنے کے لیے. جو ہی قیدیوں کے سر بازار میں داخل ہوئے, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بیٹا یہ باغیوں کے سر نہیں لگتے, بیٹا یہ باغیوں کے سر نہیں لگتے. ابھی سروں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ ناقے جن پہ بیویاں سوار ہیں وہ ناقے سامنے آئے, کہتا ہے کہ نامعلوم کون سا محترم گھر اجاڑ دیا. ارے دیکھ ان بیویوں کو جنہوں نے بالوں سے اپنا پردہ کیا ہوا ہے. اور جب وہ سر قریب آئے, جب وہ سر قریب آئے تو دیکھا کہ جو سب سے بڑے نیزے پہ سر ہے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. پوچھا ایک شامی سے یہ کیا ماجرا ہے, اس نے سر جھکا کے کہا کہ یہ سر آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہے. بدبختوں, جو سر نو کے نیزہ پہ آیات الہی کی تلاوت کرے وہ بھلا کسی باغی کا سر ہو سکتا ہے؟ اب بیٹا ہاتھ ہلا کے کہتا ہے بابا اس بڑے سر کو چھوڑ, اس ننے سے سر کو تو دیکھ. ارے کس کا گھر اجاڑ دیا تم نے, یہ باغی کہاں کا تھا؟ ایک شامی کہتا ہے کہ مدینہ کا رہنے والا تھا. یہ چونک کر کہتا ہے وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا شہر؟ ہاں. کیا نام ہے اس باغی کا؟ حسین ابن علی. اور چونکا, کون حسین ابن علی؟ یہ علی کون, یہ حسین کون؟ شامی سر جھکا کے کہتا ہے کہ حسین ہمارے رسول کا نواسا, ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا. سر پیٹ کے کہتا ہے یہ راہب, ارے میں داؤد نبی کی نامعلوم کون سی پشت میں ہوں, جب اپنی بستی سے گزرتا ہوں لوگ میری سواری کے قدموں کی خاک اٹھا کے سر پہ رکھتے ہیں, تم نے اپنے نبی کا گھر اجاڑ دیا, نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا اور جشن مناتے ہو, خوشیاں مناتے ہو. اس کی آوازیں بلند ہوئی. شامی کہتے ہیں قتل کر دیا جائے گا. کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, ارے تین راتوں سے میں حیران تھا کہ یہ مسلمانوں کا رسول خواب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا, یہ مجھے جنت کی بشارت کیوں دیتا ہے, اب میری سمجھ میں آیا. دوڑا دوڑا گیا ناقوں کے پاس, ایک جوان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا, پوچھتا ہے جوان اپنا تعارف کرائیے. کہا میں اسی حسین کا بیٹا علی, علی بن حسین. کہا مجھے کلمہ پڑھائیے, آپ کے مذہب پہ آنا چاہتا ہوں. سید سجاد نے کلمہ پڑھایا, شامی سپاہی نزدیک پہنچ گئے, اس نے بھی تلوار کھینچ کے حملہ کر دی, زخموں سے چور ہو کر گرا, اپنے آپ کو کھینچتا ہوا سید سجاد کے قدموں میں لایا اور کہتا ہے اے فرزند رسول ایک بار اور کلمہ پڑھائیے, گواہ رہیے گا آپ کے دین پر جان دے رہا ہوں, گواہ رہیے گا آپ کے مذہب پہ جان دے رہا ہوں. سید سجاد نے کلمہ پڑھایا, اس کی روح قفص انصری سے آزاد ہوئی, ادھر زینب سے نہ دیکھا گیا پشت ناتا سے, مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے نانا ارے دیکھ لیا کوئی مسلمانوں میں کر بیٹھے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون. خاص خاص دعا آپ سے کرا دیتا ہوں. ہمارا ایک جوان کل ایک حادثے میں زخمی ہوا ہے, نبیل ابن ارشد اللہ, اس کا بھی آپریشن ہو رہا ہے. دعا کرے بے حد بیمار کربلا, اسے صحت کاملہ واجلہ تھا. سلمان مشتبہ اور دیگر مریض جو ہیں, آپ کے بھی کہیں بھی کوئی مریض ہے, سب کے لیے دعا کیجئے. بے حد بیمار کربلا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ واجلہ تھا. اور علی احمد زیدی, اس کے بیٹے نے یہاں سلام بھی پڑھا, علی احمد زیدی کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کے سارے ثواب کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ماتم حسین.